السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إرشاد باري تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں: من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. آج خطبة موضوعها ولایت اور کرامت. ولایت کا کیا معنی ہے؟ ولایت کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ نبوت اور ولایت میں کیا فرق ہے؟ نبی کا کیا مقام ہے؟ ولی کا کیا مقام ہے؟ کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت کا معنی کیا ہے؟ کرامت اور نبوت میں کیا فرق ہے؟ کرامت اور شعبدہ بازی میں کیا فرق ہے؟ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے؟ اور آخر میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اس موضوع کے اعتبار سے ہم کیا جانتے ہیں، اور پھر ہم کہاں ہیں، کن لوگوں میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں میں سے ہیں یا کسی اور کے اولیاء ہیں. ولایت کا معنی ہے دوستی، اور جب ہم دوستی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ وہ رشتہ ہے یا وہ تعلق ہے جو محبت اور نصرت پر قائم ہوتا ہے. دوست دوست کے قریب ہوتا ہے، دوست دوست سے محبت کرتا ہے، دوست دوست کی نصرت اور تأیید کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے رہے اپنی زندگی میں. ان کی زندگی کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے نزدیک کیسے ہوں گے اور ان کا رب ان سے راضی کیسے ہوگا. نصب العین ہے ان کا، ان کی ساری فکر، ان کی ساری جد و جہد اسی چیز پر ہوتی ہے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے اور وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جائے. اور ولایت کے دعوے دار بہت ہیں. ہر بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بیان فرمایا ہے، جو اس معیار پہ اترتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اور جو نہیں اترتا وہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایک قاعدہ یاد رکھیں، جو اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہے وہ شیطان کا ولی ہے. بندہ اس دنیا میں کسی کا ولی ضرور ہے، یا تو رحمان کا ولی ہے اور یا شیطان کا ولی ہے، یا رحمان کا دوست ہے یا شیطان کا دوست ہے، تیسرا کوئی شخص نہیں ہے، بیچ کا راستہ ہے ہی نہیں. اس لیے آخر میں ہم اپنا محاسبہ کریں گے, دیکھیں گے ہم کس کے ولی ہیں. ولایت کا معیار جو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے بالکل واضح ہے اور صرف دو لفظوں میں ہے, زیادہ مشکل بھی نہیں. ارشاد باری تعالی ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یکون اولیاء اللہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. پہلے فضیلت بیان فرمائی ہے اولیاء کی, ان کا درجہ و مقام بیان فرمایا ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہو سکتے ہیں. عظمت ہے, شرف ہے, عزت کا مقام ہے. لیکن یہ ہے کون؟ اللہ کے اولیاء, الذین آمنوا وکانوا یتقون, دو لفظ ہیں. ایمان والے اور تقوی والے اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے, ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے. سوال یہ ہے ایمان کیا اور تقوی کیا ہے؟ اگر ایمان کو ہم نہیں جانتے کہ ایمان ہے کیا, اور اس ایمان کے جو اصل اور فرض لوازمات ہیں وہ کیا ہیں, تقوی کیا ہے, اور تقوی کس چیز کو کہتے ہیں, کوئی شخص متقی کیسے بن سکتا ہے, تو پھر ایمان اور تقوی محض ایک دعویٰ رہ جاتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی واقع میں. اور انسان کی اپنی زندگی میں بعض لوگ سمجھتے ہر داڑھی پگڑی والا اللہ تعالیٰ کا ولی ہے, یہ کون سا معیار ہے؟ جس کا ظاہر اچھا ہے وہ اللہ کا ولی ہے. مسلمان ہے اس کا ظاہر اچھا ہے اور اس سے اس اسلام کی مخالفت نہیں ہوئی ظاہراً, تو وہ خیر پہ الحمدللہ. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ہر مسلمان مسلمان ہی ہوتا ہے, ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے, کیونکہ بغیر ایمان کو کوئی مسلمان ہوتا ہی نہیں. لیکن یہ کہاں کی بات ہے کہ اس کے اسلام کو نہ دیکھو, اس کے قول و فعل کو نہ دیکھو, اس کی شکل و صورت کو دیکھ لو اور کہو کہ اللہ کا ولی ہے. کہاں کا انصاف ہے؟ نہ اس کے ایمان کو دیکھو نہ اس کے تقوی کو دیکھو اور یہ کہو کہ اللہ کا ولی ہے. اور کئی لوگوں نے دھوکہ کھایا ہوا ہے. مومن کون ہوتا ہے اور متقی کون ہوتا ہے؟ ایمان پانچ چیزوں کا مجموعہ ہے. جب یہ کسی شخص کے دل میں بس جائے تو اسے مومن کہتے ہیں, اور اس کے چھ ارکان ہیں. جب ان ارکان کو یہ مومن سمجھ لیتا ہے اور ان پر عمل کرنا بھی شروع کر دیتا ہے تب اسے مومن کہا جاتا ہے. یعنی گیارہ چیزوں کو جاننا لازمی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ شخص مومن ہے کہ نہیں, یا میں خود اپنا محاسبہ کر کے دیکھوں میں مومن ہوں کہ نہیں. ایمان جیسے کہ رسول جماعت علماء مفہوم اور تعریف بیان کرتے ہیں پانچ چیزوں کا مجموعہ ہے. قول باللسان زبان کا قول ہے, اور بعض علماء تین چیزوں مجموعہ بھی کہتے ہیں بعض علماء, لیکن تفصیلا پانچ چیزوں کا مجموعہ ہے. قول باللسان زبان کا قول ہے, تصدیق بالجنان دل سے تصدیق اور یقین ہے, عمل بالارکان پورے جسم سے عمل ہے, یزید بالطاعة فرم مداری سے بڑھتا ہے, وینقص بالعصیان اور نافرمانی سے گھٹتا ہے اور کم ہوتا ہے. جس کے نزدیک ایمان کی یہ تعریف ہے اس نے ایمان کے مفہوم کو سمجھ لیا ہے. علم کے اعتبار سے, نظریہ کے اعتبار سے, پھر ارکان ایمان. اچھا, ایمان ان پانچ چیزوں کا مجموعہ ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ معروف حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ایمان کے 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شعبے ہیں، حصے ہیں. سب سے بلند حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ، اور سب سے پست حصہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کسی مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیاء ایمان کے شعبہ میں سے ایک شعبہ ہے، متفق علیہ حدیث اور لفظ امام مسلم کا ہے. اب دیکھیں، قول باللسان زبان کا قول ہے، عمل تصدیق بالجنان، احیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیاء ایمان کا حصہ ہے، اور شرم و حیاء دل سے کی جاتی ہے، تو دل کی بات بھی آ گئی. عمل بالارکان، پورے جسم سے عمل کا نام ہے، اعمال بھی ایمان کا حصہ ہے. اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کسی مضر چیز کو ہٹا دینا. تو زبان کا قول، دل کا عمل اور جسم کا عمل بھی آ گیا ہے. کیا باقی ہے؟ ایمان جو ہے فرما برداری سے بڑھ جاتا ہے، نافرمانی سے کم ہوتا ہے. ایمان کے 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شعبے ہیں، جتنے شعبے زیادہ ہوں گے ایمان زیادہ ہوگا، جتنے شعبے کم ہوں گے ایمان کم ہوگا. ایک حدیث میں ایمان کی تعریف آ گئی ہے، اور کئی آیات کریمہ میں ایمان کی زیادتی کے واضح الفاظ ہیں، جیسے سورۃ الانفال کی ابتدائی آیات میں اور سورۃ مدثر میں بھی، اور ان کے علاوہ بھی اور کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی زیادتی کا ذکر فرمایا ہے. ارکان ایمان، یہ ایمان کی تعریف ہے. ارکان ایمان 6 چیزوں کا مجموعہ ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. اس کی دلیل سے مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وان تؤمن بالقدر خیره وشره. ان 6 ارکان کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کی اس روایت میں. تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ ذرا غور کریں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب تقوی کا ذکر فرمایا ہے، تو اس تقوی کے ساتھ چند خصال اور صفات کا ذکر بھی فرمایا ہے. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. یہ قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے. اب یہ متقین ہیں کون؟ جو اس قرآن مجید سے ہدایت لینے والے ہیں، جن کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے، ان کی صفات کیا ہے؟ متقی ہوتا کون ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ایمان ہے اور غیب پر ایمان ہے، تو ایمان اور تقوی کو آپ جدا نہیں کر سکتے، ایمان اور تقوی دونوں جڑے ہوئے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب سب سے پہلے، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اقامۃ الصلاۃ اور زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات بھی اس میں شامل ہیں، فرائض کی ادائیگی میں. متقی ہمیشہ آگے ہوتا ہے، ایمان بالغیب میں مضبوط ہوتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب سے کیا مراد ہے؟ ارکان ایمان جس کا ذکر میں نے حدیث میں کیا ہے، اور اس کے بعد میں پھر الآخری الآیات. اور کئی علماء نے تقوی کی تعریف بیان کرتے ہوئے مختلف الفاظ بیان کیے ہیں. عام لفظوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور تقوی جو ہے اس اوڑ کو کہتے ہیں یا اس حاجز الدیوار کو کہتے ہیں جو بندہ اپنے اور اپنے رب کے عذاب کے بیچ میں اسے قائم کر دیتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے. اور یہ بغیر ایمان و عمل صالح کے ممکن نہیں ہے. تو متقی مومن اور عمل صالح کرنے والا شخص ہوتا ہے. اور امام طلق بن حبیب رحمہ اللہ تقوی کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے، علی نور من اللہ، اللہ تعالیٰ کے نور سے، یعنی علم کی بنیاد پر، بصیرت پر. اگر آپ کے پاس علم نہیں، بصیرت نہیں ہے، تو پھر کیسے فرما برداری، طاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، معصیت سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پکڑ عذاب سے ڈرتے ہوئے، علی نور من اللہ، اللہ تعالیٰ کے نور سے، یعنی علم اور بصیرت سے. کیا محرمات ہیں، اجتناب ان سے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، خلوص نیت کے ساتھ، چاہے فرائض کی ادائیگی ہو یا محرمات سے اجتناب ہو، ان سب کے لیے دو چیزوں کا لازمی ہے، دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے. نمبر ایک، اخلاص نیت اللہ تعالیٰ کے لیے. نمبر دو، العلم اور بصیرت، تاکہ غلطی نہ ہو. بعض چیزیں فرض نہیں، فرض سمجھ لیتا ہے، اور بعض جو فرض ہے انہیں فرض نہیں سمجھ لیتا، وہ چھوٹ جاتی ہے. اور محرمات میں بھی اگر علم و بصیرت نہیں ہے، اس میں بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے. اس لیے ان دونوں چیزوں کا لازمی ہونا لازمی ہے، اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور علم اور بصیرت. تو تقوی میں اخلاص ہے، ایمان ہے، علم ہے، بصیرت ہے، عمل صالح ہے. وہ کون سا خیر ہے جو باقی نہیں ہے، مجھے بتائیں. تو مومن متقی وہ شخص ہوتا ہے جو دین و آخرت کے خیر کو پا لیتا ہے، جو اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، جو اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، جو اپنے رب کا محبوب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. یہ ولایت کے اعتبار سے لوگوں کی قسمیں دو ہیں، یا تو یہ لوگ ہیں جو اولیاء الرحمن ہیں، یا ان کے برعکس، ان کی ضد میں، جو اولیاء الشیطان ہیں، جو مومن نہیں ہیں، متقی نہیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو نہیں سکتا، وہ شیطان کا ولی ہے. تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو بعض لوگوں کو ولایت کا درجہ دے دیتے ہیں، روم میں غلو سے کام لے لیتے ہیں، جبکہ جن کو یہ ولی سمجھتے ہیں نہ تو وہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی اپنے رب سے ڈرتے ہیں. واللہ تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں کی زندگی پر جو بعض خاص لوگوں کو اللہ کے ولی سمجھ لیتے ہیں، جبکہ یہ لوگ جن کو ولی سمجھا گیا ہے نہ تو فرائض کی ادائیگی میں کچھ کرتے ہیں، بلکہ محرمات کا ارتکاب بھی کرتے ہیں. بعض کتابوں میں، تصوف کی بعض کتابوں میں اتنا بھی لکھا ہے نعوذ باللہ کہ بدکاری کی باتیں میں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر کہنا نہیں چاہتا، واللہ مجھے شرم آتی بتاتے ہوئے. ان کو نہ کہتے ہوئے، نہ کرتے ہوئے، نہ لکھتے ہوئے شرم آئی ہے کہ بدکاری کی انتہا اگر آپ سوچ سکتے ہیں نا، بدکاری کی انتہا، یعنی جانوروں سے بھی جو کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں. زناکار یا بدکار کرنے والے اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں کبھی؟ اگر یہ شیطان کا ولی نہیں ہے جو یہ کر رہا ہے، اور وہ شخص بھی جو اسے اللہ کا ولی سمجھ رہا ہے، ایک جیسے ہیں سب، تو پھر وہ شیطان کا ولی ہو کون سکتا ہے؟ فرض نماز ہو رہی ہے، اور جو سب سے بڑا بزرگ جسے سمجھا جا رہا ہے، جسے کہتے اللہ کا ولی ہے، وہ مراقبے میں اپنے سر کو اپنی دونوں گھٹنوں کے بیچ میں دے کر بیٹھا ہے. مؤذن کہہ رہا ہے قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة, اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. سب نے نماز پڑھ لی ہے, وہ جناب اپنی جگہ پر اسی کونے میں بیٹھا ہے. لوگ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں, اپنی جگہ سے ہلا نہیں. لوگ نماز پڑھنے کے بعد جاتے ہیں, اس کے ہاتھوں کو اور قدموں کو بوسہ دیتے ہیں. یہ مسلمان یہاں تک گر جائے گا, کبھی سوچا نہیں تھا واللہ. یہ ذلت کیوں ہے؟ ایک بے نمازی کو اللہ کا ولی سمجھا جا رہا ہے اور فخر سے لکھتے بھی ہیں کتابوں میں, اور پھر شیطان دیکھیں کیسے بہکاتا ہے. اگر کوئی شخص, ایک تو جرات کوئی کر نہیں سکتا سوال کرنے کی, یہ نماز کیوں نہیں پڑھی اس نے, مجال ہے کوئی جرات کر کے دکھا, خیر نہیں اس کی. ہاں کوئی نئے شخص آ کے پھنس جاتا ہے اس جگہ پہ نماز پڑھتے ہو, دیکھتا ہے کہ وہ نکر میں بندہ بیٹھا ہے, اگر کسی سے پوچھ بھی لیتا ہے, دیکھتے نیا بندہ ہے, پھر اسے کہتے اللہ کا ولی ہے, صاحب الخطوہ ہے. عربی میں کہتے ہیں خطوہ سے کیا مراد؟ سٹیپ, قدم. اس کا ایک قدم مکہ میں ہوتا ہے, دوسرا قدم مدینہ میں ہوتا ہے. یہ فرض نمازیں یا تو مکہ میں پڑھتا ہے یا مدینہ میں, حرمین شریفین میں نمازیں پڑھنے والا ہے. اللہ کا یہ پہنچے ہوئے ہیں, اللہ کے ولی ہیں. یہ مساجد ہمارے لیے بنی ہے, ہم یہاں پڑھتے ہیں. یہ بیٹھا یہاں پہ, اس کا جسم یہاں پہ ہے, یہ خود یہاں پہ موجود نہیں ہے. یہ خود یا تو مکہ میں نماز پڑھ رہا ہے یا مدینہ میں نماز, ایک نماز مکہ میں پڑھ, دوسری نماز مدینہ میں پڑھتا ہے. تعجب جھوٹ بولنے والے پر نہیں ہے, تعجب ماننے والوں پہ جو اتنی بڑا جھوٹ مان بھی لیتے ہیں. سبحان اللہ. نبوت اور ولایت میں فرق. نبی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ولی ہوتا ہے, یاد رکھیں, کیونکہ ایمان اور تقوی اللہ کے انبیاء کا سب سے بلند مرتبے پہ ہوتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کا خاص اصطفاء اور اختیار ہے. نبوت جو ہے اللہ تعالیٰ کے خاص اصطفاء اور اختیار ہے, اور ولایت ایک کسبی چیز ہے. اب ایمان کے راستے کو اختیار کرتے ہو, آپ تقوی کے راستے کو اختیار کرتے ہو, اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتا ہے. اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے, نبوت کے لیے نہیں. نبوت اللہ تعالیٰ کا خاص چناؤ ہوتا ہے, اختیار ہوتا ہے اپنے بندوں کے لیے. دوسرا فرق, نبوت میں اللہ تعالیٰ نبی کے لیے, بعض انبیاء کے لیے آیات, جن معجزات بھی کہا جاتا ہے, ان آیات معجزات سے تائید فرماتا ہے, اور ولایت میں بعض اولیاء کے لیے کرامات ہوتی ہیں, جن کا ذکر آگے میں کروں گا. ابھی کرامات ہوتی کیا ہے؟ نہ تو یہ آیت و معجزہ نبی کی مرضی سے ہوتی ہے, اور نہ یہ کرامت ولی کی مرضی سے ہوتی ہے. تیسرے نمبر پہ, نبوت کا دعوے دار کافر ہے, ولایت کا دعوے دار کافر نہیں ہوتا. چوتھے نمبر پہ, ولی نبی ولی سے بہتر ہوتا ہے, یہ قاعدہ یاد رکھے. اللہ کے انبیاء اولیاء سے بہتر ہیں, بلند درجے پر فائز ہیں. اور اگر ہم ترتیب کریں کہ رسالت کا مقام سب سے بڑا ہے, پھر نبوت کا مقام ہے, اور پھر ولایت کا مقام ہے, کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے. تعجب ہے, بعض ایسے مسلمان بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں, بلکہ ان کے دل کا عقیدہ بھی ہے جو ان کی زبانوں اور ان کے ہاتھوں سے پر ظاہر ہوا ہے کتابت سے, لکھنے سے. خمینی کہتا ہے حکومت الاسلامیہ میں کہ ہمارے امام کا وہ مقام ہے جسے نہ کبھی مقرر فرشتے نے حاصل کیا ہے اور نہ ہی کبھی کسی نبی نے حاصل کیا ہے. یہ امام ہے روافض کے امام, وہ یہ روافض کے لیے آیت اللہ کا اس بندے کو لقب دیا گیا ہے. سبحان اللہ, جہل مرکب کی انتہا ہے اور کفری عقیدے. کفری عقیدے والے اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا ولی ہے, بلکہ یہ آیت اللہ ہے, ان للہ و ان الیہ راجعون. اور غالی صوفیوں کا بھی کچھ ایسا ہی عقیدہ ہے. ابن عربی خصوص الحکم میں کہتا ہے, محی الدین ابن عربی جو صوفیوں کا معروف امام سمجھا جاتا ہے, بلکہ صوفیوں کے نزدیک شیخ اکبر کے مقام پر فائز ہو چکا ہے, اور اس میں اہل صوف کا اجماع ہے کہ ابن عربی جو ہے وہ شیخ اکبر ہے. کہتا ہے کہ ولی کا درجہ نبوت سے بڑھ کر ہے. سبحان اللہ, اور بعض لوگوں نے اتنا تک کہہ دیا کہ ہم نے وہ سمندر پار کیے جس کے ساحل پر نبی آ کے رک گئے تھے. اہل صوف کے امام اور بزرگ ہیں, کہتے ہیں یہ ہوتا ہے ولایت کا مقام, کہ ہم نے وہ سمندر پار کیے ہیں جس کے ساحل پر نبی آ کے رک گئے تھے. کیونکہ نبی شریعت لے کے آئے ہیں اور ہم طریقت لے کے آئے ہیں, یعنی شریعت اور طریقت دونوں جدا چیزیں ہیں, یہ مانتے بھی ہیں. سبحان اللہ, الغرض یہ قاعدہ یاد رکھیں, سب سے افضل لوگ پوری دنیا میں اطلاقا اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں. مقام نبوت سے بہتر کسی کا مقام ہو ہی نہیں سکتا, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انبیاء کے صحابہ سب سے بڑے بلند مقام پر فائز ہیں ولایت میں, اور ان سب انبیاء کے صحابہ سے بہتر اور سب سے بلند مقام, ولایت کے بلند مقام پر فائز ہونے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں, اور ان سب سے جو اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ولی ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے, صدیق هذه الامه, ابوبکر صدیق. اگر دنیا میں کوئی ولی موجود ہے تو صحابہ اولیاؤں کے سردار ہیں, اور سید ابوبکر صدیق صحابہ کے سردار ہیں. یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا, یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا, جن کا یہ عقیدہ ہے وہ اللہ کے ولی تو ہو سکتا ہے, اور جن کا وہ عقیدہ تھا کہ ولی کا درجہ نبی سے بڑھ کر ہے, اور یا یہ کہنا کہ یہ درجہ جو ہے یا ولی کا درجہ رسول سے بہتر ہے, یا یہ کہنا کہ ہمارے اماموں کا وہ مقام ہے جو کبھی کسی مقرب فرشتے نے اور نہ ہی بھیجے ہوئے نبی نے حاصل کیا ہے, یہ سب کفریہ باتیں ہیں. یہ اولیاء الشیطان تو ہو سکتے ہیں, اولیاء الرحمن ہو نہیں سکتے, کبھی یاد رکھیں. کرامت کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. کرامت کا معنی ہے خرق عادت, چیز کا واقع ہونا. امور دو قسم کے ہیں اس اعتبار سے, ایک عادات ہیں, دوسرے خرق عادات ہیں. عادت کیا ہے کہ انسان زمین پہ چل تو سکتا ہے, اڑ نہیں سکتا ہوا میں, یعنی بغیر کسی سہارے کے, بغیر کسی چیز کے, یہ انسان جو ہے یوں بیٹھے بیٹھے ہوا میں اڑ نہیں سکتا, کیونکہ ہوا میں اڑنا بغیر کسی سبب کے یہ خرق عادت چیز ہے. چھری کاٹتی تو ہے, یہ اس کی عادت ہے. چھری کا ناک کاٹنا یہ خرق عادت ہے. آگ جلاتی تو ہے, یہ اس کی عادت ہے. آگ کا نہ جلانا یہ خرق عادت ہے. واضح ہے؟ تو کرامت خرق عادت چیز کو کہتے ہیں. اور شرعی اعتبار سے یا علماء کے نزدیک کرامت یہ وہ خرق عادت چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء میں سے کسی ولی پر جاری کر دیتا ہے, سب پر نہیں. یعنی لازمی نہیں کہ ہر ولی کی کرامت ہو, لیکن یہ لازمی ہے جس کی کرامت ہے کہ وہ اللہ کہ اسے اللہ کا ولی ہونا چاہیے. دوسرے لفظوں میں ولایت کے لیے کرامت شرط نہیں ہے, لیکن کرامت کے لیے ولایت شرط ہے. واضح ہے؟ واضح نہیں ہے. ولایت کے لیے کرامت شرط نہیں ہے. جو اللہ کا ولی ہے لازمی نہیں کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی کرامت موجود ہو. اور جو یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی کرامت ہے یا کوئی کرامت نظر آتی کسی سے, تو اس سے پہلے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کرامت ہے واقعی, یہ ثابت کرنا لازمی ہوگا کہ اللہ کا ولی ہے. کرامت اللہ تعالیٰ کے خاص انعام اور احسان اپنے خاص بندوں پر, اور اللہ تعالیٰ کے یہ خاص بندے وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, جو مومن اور متقی ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کرامت وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں خرق عادت نظر آتی ہے, بلکہ ایسے اعتبار سے کرامت کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ قسم جو ہمیں خرق عادت نظر آ جاتی ہے, اس کے ثبوت کئی ملتے ہیں. یعنی کرامت کوئی شخص کہے کہ ولی کی کرامت, اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں, صحیح حدیث میں کئی قصے نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر مریم علیہ الصلاۃ والسلام نبی نہیں ہے, یاد رکھو, عورتوں میں سے کوئی عورت نبی ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کی اولیاء کئی عورتیں ہیں, اور ان میں سے جو بلند درجے پر فائز ہیں مریم علیہ الصلاۃ والسلام. سورۃ آل عمران میں, سورۃ مریم میں اور جگہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ بغیر موسم کے پھل ان کے پاس موجود ہوتے تھے, گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں, جبکہ دور دراز تک یہ پھل موجود نہیں ہوتا تھا. زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے کفیل تھے, کفالت کے ذمہ دار تھے, جب داخل ہوتے تو دیکھتے پھل موجود ہیں. ان لکی ھذا, کہتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یرزق من یشاء بغیر حساب, یہ کرامت ہے. اس طریقے اصحاب الکہف کو دیکھ لیں. اصحاب الکہف کے قصے میں 310 سال ایک جگہ پر سوتے رہے ہیں, جسم سلامت, تندرست, کوئی تکلیف نہیں. 310 سال کا رہنا یہ کرامت نہیں ہے؟ کیونکہ انبیاء نہیں تھے یہ, نبی کے لیے معجزہ ہوتا ہے، ولی کے لیے کرامت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں، صحیح بخاری مسلم متفق علیہ حدیث میں، ان لوگوں کا، تین لوگوں کا قصہ جو غار میں بند ہو جاتے ہیں اور ایک بڑی سی چٹان جو ہے وہ غار کے راستے کو بند کر دیتی ہے، تو وہاں سے نکلے کیسے؟ وہ اپنے عمل صالح کا ذکر کیا اور عمل صالح کو واسطہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل صالح کے واسطے ہماری مدد فرما. تو الفاظ کہنے سے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید آتی اپنے ان اولیاء کے لیے، اور وہ بڑا پتھر جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا شدید زور لگانے کے بعد بھی، پہلے تینوں میں سے ایک بندہ اپنے عمل صالح کا ذکر کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے، تھوڑا سا ہل جاتا ہے، پھر دوسرا ذکر کرتا ہے تھوڑا اور ہل جاتا ہے، پھر تیسرا ذکر کرتا ہے، پورا راستہ صاف ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ کرامت نہیں ہے، کیونکہ یہ اس پہ اجماع ہے کہ یہ اللہ کے انبیاء نہیں تھے. کون تھے؟ اولیاء تھے. تو کرامت کی دلائل، کئی دلائل، ان میں سے یہ ہیں. کرامت اور شعبازہ بازی میں کیا فرق ہے؟ کرامت اور معجزے جو نبی کی آیت ہو تو ہم جان چکے ہیں، اب کرامت شعبازہ بازی کیا ہوتی ہے؟ یعنی ہر وہ شخص جس سے خرق عادت چیز ہو، اب دیکھو نبی تو کوئی ہو نہیں سکتے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والسلام، اب اگر کسی شخص سے ہمیں کوئی خرق عادت چیز نظر آ جائے تو ہم کیا فوراً کہہ دیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اس کی کرامت ہے؟ نہیں، فوراً نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم اسے اس ترازو پر تولیں گے، مومن متقی ہے کہ نہیں. ظاہراً باطن تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن جو اس کا عقیدہ اس کی زبان پر بھی آ جاتا ہے، اگر ایک قبر پرست ہے یا وحدت الوجود کے عقیدے کا قائل ہے، یا ابن عربی صوفی کی طرح وحدت الحلول تک پہنچ چکا ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ کا ولی کہاں ہو سکتا ہے؟ تو اولیاء الشیطان میں سے ہے، اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ولایت کے لیے یہ لازمی ہے کہ مومن ہو اور متقی ہو. بلکہ اسی فصوص الحکم میں بڑی عجیب سی بات ابن عربی لکھتا ہے اسی ولایت کے تعلق سے، جب یہ کہہ دیا کہ ولایت کا مقام رسالت سے بڑھ کر ہے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیسے کر، بلکہ فصوص الحکم سارے کے سارے انبیاء کے شان میں گستاخی ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں ذکر کیا ہے اور اپنی نبوت کے اختتام کا جو مثال دی ہے کہ ایک خوبصورت محل ہے، اس میں اینٹیں لگی ہوئی ہیں، محل مکمل تیار، صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. یہ اینٹ جو ہے دو قسم کی، ایک سونے کی ایک چاندی کی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اس لیے وہ اینٹ چاندی کی تھی، اور میں خاتم الاولیاء ہوں، میری اینٹ سونے کی ہے. یعنی ولایت کا، یعنی ولایت کا بھی، ولایت بھی ختم ہو چکی ہے خاتم الاولیاء سے، محدث بن عربی صوفی سے، جیسے کہ نبوت کے اختتام ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو ہر خرق عادت چیز، اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ خرق عادت جو ہے، اس سے پہلے پھر بات رہ گئی، دو قسم کی، ایک وہ جو ہمیں ظاہر نظر آتی ہے، دوسری وہ جو ہمیں ظاہر نظر نہیں آتی لیکن واقعی خرق عادت ہوتی اور کرامت ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو توفیق دیتا ہے عبادات میں سب سے آگے ہوتا ہے، اللہ کرامت نہیں، کرامت ہے. جیسے کہ اس حدیث میں، صحیح بخاری کی روایت میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میرے ولی سے دشمنی مول لیتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، وہ میرے بندوں میں سے مجھے سب سے زیادہ پسند وہ بندہ ہے جو میری نزدیک اور قرب حاصل کرتا ہے فرائض سے, فرائض کی ادائیگی سے. وہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نفل عبادات سے, یہاں تک میں اسے محبت کر لیتا ہوں, اسے پسند کر لیتا ہوں. بس جب میں اسے پسند کر لیتا ہوں میں اس کے وہ سماعت بن جاتا ہوں, سمع الذی یسمع به, اور اس کی بینائی بن جاتا جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا جس سے وہ چلتا ہے. جب اسے سوال کرتا ہے, پکارتا ہے, دعا مانگتا ہے تو اس میں ضرور عطا فرماتا ہوں. جب اسے پناہ طلب کرتا ہوں اسے پناہ بھی دیتا ہوں, الی آخر الحدیث. اس میں شاہد کیا ہے؟ اس کا سننا بن جانا, اس کا دیکھنا بن جانا, اس کے ہاتھ بن جانا, اس کے پاؤں بن جانا سے کیا مراد ہے؟ جہل مرکب والے غالب صوفیوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے میں حل ہو جاتا ہے, وحدت الحلول کی دلیل ہے, نعوذ باللہ. وہ یہ تصور کر رہے ہیں کہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی, رب العرش العظیم, اپنے عرش کو چھوڑ دیتے ہیں, بلکہ وہ پہلے سے کہتے ہیں کہ عرش پر تو ہے نہیں, ہر جگہ موجود ہے. یعنی دیکھیں ان کی بدعقیدگی کیسے, یعنی یہاں تک کیسے پہنچی ہے. پہلے وحدت الوجود ہے, وجود صرف ایک ہے, پھر وحدت الحلول ہے اور اتحاد. کوئی کہتے ہیں اس حدیث سے بخاری میں دلیل موجود ہے وحدت الحلول کی, کیا کہ اللہ تعالیٰ بندے میں حل ہو چکا ہے. کہاں پہ کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں, یہ حدیث ہے. ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا کہ اس سے مراد کیا ہے, کیسے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بندے میں حل ہو جاتا ہے. یہ بندہ جو گنہگار ہے, جو ناقص ہے, جس سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں, جو اپنے رب کا محتاج ہے, رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی جو ہر اعتبار سے کامل ذات ہے, جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو ہر چیز پر قادر ہے, جو قہار ہے, جو جبار ہے, جل شانہ سبحانہ وتعالی, اس ناقص بندے کے اندر سما جاتا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اپنے خاص پیارے بندے کو توفیق عطا فرماتا ہے, وہ اپنے کانوں سے گناہ نہیں کرے گا, اپنے آنکھوں سے گناہ نہیں کرے گا, اپنے ہاتھوں سے گناہ نہیں کرے گا, اپنے پاؤں سے گناہ نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے, اللہ تعالیٰ کا پیار ہے, اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے. یہ عظیم معنی کیسے لوگوں سے رہ گیا, ان کو سمجھ بھی کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ خرابی دل کے اندر ہے, کانوں میں کوئی خرابی نہیں ہے, سنتے وہ ہیں, دیکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, لیکن جب خرابی دل کے اندر ہو, اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت نہ ہو. الایمان باللہ کی کیوں میں بار بار بات کرتا ہوں, کیوں ہمارے علماء بار بار بات کرتے ہیں؟ واللہ اس وقت اس دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کلمہ تو پڑھتے, کلمہ کا معنی نہیں ان کو آتا, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت کا پتہ نہیں ہے. دنیا کی ڈگری پی ایچ ڈی ہوگی, یہ اس سے بڑی کوئی ڈگری اگر ہے تو وہ ہوگی, دنیا کے علوم میں بڑے مصنف ہوں گے, بڑے کاتب ہوں گے, بڑے درجے پر فائز ہوں گے, دنیا کے اعتبار سے دانشور ہوں گے, لیکن معرفت نہیں تو اپنے رب کی معرفت نہیں. کیا زندگی ہے؟ واضح الفاظ ہے, اللہ کی قسم, نہ تو کبھی کسی صحابی نے اس مفہوم کو سمجھا ہے جیسے یہ جاہل سمجھ رہے ہیں, اور نہ ہی ان کے خود کہتے ہیں امام اعظم ہے, یہی کہتے ہیں نا. دکھائیں امام صاحب نے کس طریقے سے حدیث کو سمجھا ہے, ایک قول دکھا کے دکھا دے کہ امام صاحب یہ عقیدت ہے, یہ جو آج تمہارا عقیدہ ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کس امام, کس محدث, سلف صالحین میں سے کس کا یہ عقیدہ تھا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. میں بات کر رہا تھا خرق عادت یا کرامت, ایک تو ظاہر میں نظر آتی ہے جیسے کہ مریم علیہ السلام کے قصے میں, اصحاب الکہف کے قصے میں, اور ان تین جوانوں کے قصے میں جو غار میں بند ہو چکے تھے, یہ ظاہر نظر آئی ہے یہ کرامت جو ہے. دوسری قسم کی وہ کرامت جو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت ہوتی ہے, یہ بھی کرامت میں سے. اور یہ دوسری کرامت جو کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اپنے پیاروں میں سے, واللہ بعض ایسے لوگ جانتا ہوں جو 24 گھنٹوں میں سے دو تین گھنٹے سوتے فریش ہوتے ہیں, اللہ کی عبادت میں سب سے آگے. مسجد میں دیکھیں گے پہلے صف میں بیٹھے ہیں, خیر کاموں میں سب سے آگے نظر آئیں گے آپ کو. والدین کے ساتھ حسن سلوکی کی انتہا, رشتہ داری میں اور دیگر جو فرائض ہیں, تعجب ہوتا ہے واللہ کہ بہت سارے کام تھوڑے سے وقت میں کیسے کرتے ہیں. یہ پیاری بات, وقت کتنا ہے, کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہم کرتے نہیں ہیں, اور واللہ بہت آسان ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے, کہتے جب وہ تصنیفات اپنی لکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایسی آسانی کی ہوئی تھی کہ ہم حیران ہو جاتے تھے کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنے زیادہ کام کیسے کر لیتے تھے. تصنیفات میں لکھنا بھی, یعنی ہمیں جو زیادہ وقت درکار تھا کم وقت میں کر لیتے تھے, اور دیگر چیزوں میں بھی بہت آگے تھے. پھر کہتے ہیں کہ ایک حدیث جو ہم سب جانتے ہیں, شاید ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں, کہتے ہیں سونے سے پہلے جو اذکاروں میں سے ایک ذکر ہے, 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا. وہ حدیث کا ایک قصہ بھی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خادمے کی ضرورت پڑ گئی, تھک جاتے تھے کام کر کے. کل کی عورتیں اپنے کام خود کرتی تھیں, گھر کی صفائی ہے, اپنے خاوند کا خیال رکھنے, بچوں کا خیال رکھنا ہے, مکمل کام کرتی تھی. اور گھر اگرچہ سائز میں چھوٹا تھا لیکن اتنا پیارا گھر اور اتنا وسیع گھر تھا گھر والوں کے لیے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر تھک جاتی تھی تو کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام کچھ لوڑیاں آئی ہیں, تو آپ کوئی کسی خادم کا جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر لیں. گھر جاتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں ہیں, تو واپس آ جاتی ہے تو خبر ملتی ہے کہ آپ کی بیٹی ملنے کے لیے آئی تھی, آپ گھر میں نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے ہیں ملنے کے لیے, بیٹھ جاتے ہیں سیدنا علی اور سیدنا فاطمہ کے بیچ میں. تو سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں میں اس لیے آئی تھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اس سے بہتر آپ کو چیز نہ بتاؤں, اگر سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے تمہیں خادم کی ضرورت نہیں پڑے گی. سبحان اللہ, اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتی ہے, پہلے سے بڑھ کر توانائی اور پہلے سے بڑھ کر ماشاءاللہ کام میں دلچسپی اور پہلے سے بڑھ کر برکت. ابن القیم فرماتے ہیں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ جو ہیں اس پر اس طریقے سے عمل کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں یہ جو آسانی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کر دی کہ بغیر خادم کے وہ کام کرتے جو ہم خادم کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو صرف گھر کے خادم کے لیے نہیں ہے, آپ کے اپنا کام جو آپ جاب کرتے ہیں اس میں آسانی اگر چاہتے تو رات کو سونے سے پہلے کتنا مشکل ذکر اللہ کے لیے مجھے بتائیں کتنا مشکل ہے. گھڑی دیکھ لیں 3 منٹ میں آپ ختم کر لیتے ہیں, یہ اس سے بھی کم شاید. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, اللہ کے لیے مجھے بتائیں کسے نہیں آتا. بات سمجھ سب کو سمجھ آ رہی ہے نا, وضو ضروری بھی نہیں ہے, مستحب ہے کہ سونے سے پہلے جو آداب ہیں آپ وضو کر کے سوئیں, مستحب ہے, اچھا ہے. لیکن اس حدیث وضو کا ذکر نہیں ہے, دوسری حدیث میں ہے سونے کے آداب میں بہتر ہے. اگر وضو بھی نہیں ہے آپ لیٹے ہیں, شیطان وسوسے دیتا رہتا ہے پورے دن میں کیا کیا ہے اور اگلے دن میں کرنا کیا ہے, روکے ذرا شیطان کو تھوڑی دیر, نظر لگام بھی دیا کرے اسے اور اس خیر کو پالیں. 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ گن لیں, 33 مرتبہ الحمدللہ 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 الحمدللہ, 34 مرتبہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, 34 مرتبہ پوری کر لیں. ملا کیا ہے, واللہ خود زندگی میں خود یہ توانائی کو اس برکت کو محسوس کر کے دیکھیں. پھر الغرض آخر میں کرامت اور شعبدہ بازی میں فرق. کرامت اللہ تعالیٰ کے ولی کی ہوتی ہے جو اولیاء الرحمن ہیں ان کے لیے ہوتی ہے, اور شعبدہ بازی اولیاء الشیطان کے لیے ہوتی ہے. کرامت میں ولی کبھی کرامت کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس یہ کرامت ہے آؤ دیکھو, کچھ تماشا نہیں دکھاتا نعوذ باللہ. اور جو اولیاء الشیطان ہیں شعبدہ بازی میں دیکھتے ہیں تماشوں کی طرح تماشا ہی بن جاتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں یہ بھی کرتا ہوں میں وہ بھی کرتا ہوں. اور تیسرے نمبر پہ ولی کی کرامت جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھتی رہتی ہے مزید مضبوط ہوتی ہے, لیکن شعبدہ بازی اللہ کے ذکر سے کم ہوتی ہے گھٹتی ہے. ایک جادوگر ہے سوران کا غالباً, اس نے توبہ کی, اس کے توبہ کے پیچھے ایک عجیب سا قصہ ہے. کہتا میں ایک کرتب دکھاتا تھا اللہ کا ولی بنا بیٹھا تھا کہ میں خنجر بڑا خنجر لیتا تھا پیٹ میں گھسا دیتا تھا وہ پیچھے سے نکل آتا تھا, لوگوں یہ تماشا دکھاتا تھا وہ لوگ مجھے اللہ کا ولی سمجھتے تھے. اب دیکھ اللہ کا ولی خنجر لے کے پیٹ میں مارتا ہے, لوگوں کی عقلیں دیکھیں جہالت کی انتہا ہے. کہتا میں کرتا تھا تو ایک جوان کو میں نے دیکھا آیا, پہلے دفعہ میں نے دیکھا, اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا میرے سامنے کچھ کھڑا ہو کچھ کہا, تو میں نے دھیان نہیں دیا, میں نے وہی حرکت کی, مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے خنجر مارا وہ پیٹ میں چلا گیا, پیٹ کھل گیا میرا گر گیا بے ہوش ہو گیا, جلدی ہسپتال لے گیا مجھے, آپریشن ہوا, آنتیں کٹ گئی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی. پھر میں نے اپنے شیطانوں کو بھیجا, میں نے کہا یہ بندہ جو آیا ہے اس کو ختم کرو, بس سزائے موت میں نے سنا دی, اس کو قتل کرنا ہے, کیونکہ شعبدہ باز جادوگر جو ہوتے ہیں شیطانوں سے کام لیتے ہیں. کہ میں نے ان کو بھیجا, ایک دن میں کچھ نہیں کر سکے واپس آئے, دوسرے دن میں کچھ نہیں کر سکے, ایک ہفتہ گزر گیا, ایک مہینہ گزر گیا, ابھی مارتے ہیں ابھی مار, دو مہینے کے بعد وہ کہتے ہیں ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. سبحان اللہ, کیوں نہیں کچھ بگاڑ سکتے, کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے, یہ شیطانوں کی گواہی ہے. اور اس بندہ یہ بندہ خود کہہ رہے جب توبہ کی, توبہ کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہر نماز کے بعد ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. آیت الکرسی کتنی لمبی ہے, اللہ کے ذکر کا آپ نور دیکھیں, اس کا فائدہ دیکھیں, اثر دیکھیں زندگی میں, کہ تمہیں کچھ کر نہیں سکتا, اس کو ہم کچھ کر نہیں سکتے, بڑی کوشش کی ہے. کہ جب میں نے یہ سنا تو پھر مجھے بس بات دل میں بیٹھ گئی کہ اللہ کے کلام, اللہ کے ایسے بندے جن کا اللہ تعالیٰ ایسے حفاظت کرتا ہے, میں کس طرف جا رہا ہوں؟ کہ تو پھر میں نے توبہ کی ہے اور میں آپ کو یہ حقیقت سنا رہا ہوں جو میرے ساتھ گزر چکی ہے. پیٹ میں خنجر مارنے کا کہاں کی ولایت ہے؟ ولایت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, اللہ کو اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. سبحان اللہ, واللہ پانچ نمازیں فرض نمازیں اور نماز کے بعد کے اذکار میں وہ طاقت ہے آپ کبھی سوچ نہیں سکتے. صبح شام کے اذکار ایسی ڈھال ہے, حسن حسین ہے, واللہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کئی ایسے لوگ ہیں جو بد نظر کا شکار ہیں, بد نظر اثر نہیں کرتے جیسا کہ اسے کرنا چاہیے تھا اسی تحسین اور ڈھال کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے واللہ ہے. کئی حسد کرنے والے, حاسد حسد کرنے والے کئی لوگ ہیں جو بدلے لینا چاہتے, کئی لوگ جو نقصان پہنچانا چاہتے, نقصان ہی پہنچا سکتے. اگر شیاطین مل کے نہیں کر سکے شیطان جن, تو شیطان انس بھی انشاءاللہ کچھ نہیں کر سکتے جب اب اپنے عقیدے میں مضبوط ہوں گے, موحد ہوں گے, تبع سنت ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی میں سب سے آگے ہوں گے, نوافل میں اذکار میں بھی سب سے آگے ہوں گے. اتنا کافی ہے, کچھ اور بھی چیزیں تھیں میں نے بیان کرنی تھی, وقت کافی ہو چکا ہے معذرت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت کو سمجھنے کی عمل صالح ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ذریعے سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا ولی بنا دے, اور ہمیں اولیاء الشیطان اور شیطان کے دھوکے اور بہکاوے سے دور فرمائے اور محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.